أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل له اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون صدق الله العظيم.
یہ سورہ یاسین کا تیسرا رکوع ہے. ویسے ذہن میں یہ بات آئی تھی کہ سورہ یاسین عید الاضحیٰ کے مناسبت سے عید الاضحیٰ سے متعلق قربانی سے متعلق یا ابراہیم علیہ السلام کے حالات سے متعلق قرآن پاک کی جو آیتیں ہیں ان کے منتخبات سنائے جائیں. اور پھر یہ بات ذہن میں آئی کہ اگر وہ بھی سنائے جائیں گے تو ایک ہفتے میں تو ہوں گے نہیں. تو اس لیے جب یہ سلسلہ سورہ یاسین کا چل رہا ہے تو پہلے اس کو مکمل کر لیتے ہیں. ویسے اس سے پہلے کہ ہم قرآن پاک کی عنایتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں یہ بات ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہ بڑی نورانی راتیں چل رہی ہیں. یہ جو 10 راتیں ہیں یہ بہت ہی نورانی راتیں اور اس میں ہر عبادت اس کا ثواب بہت بڑھ جاتا ہے. علم حاصل کرنا یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے, نفل عبادت سے تو بہت افضل ہے. علم کے اندر اگر مسائل سیکھے جائیں تو وہ اور بھی افضل ہے, اس کا ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے. کیونکہ وہ مسائل کے جو ابواب ہوتے ہیں وہ عملی شکل ہوتی ہے قرآن اور حدیث میں پائی جانے والی چیزوں کی, اس کا بھی بڑا یعنی ثواب ہے. تو اس اعتبار سے یہ ہمارا اس وقت میں جمع ہونا بیٹھنا بےمانا بھی بہت اہم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان راتوں کی اور ان دنوں کی فضیلت جو بیان فرمائی ہے اس کے کچھ حصے میں تو ہم شریک ہو سکیں گے. اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عشر ذوالحجہ کی دس راتوں میں سے ہر رات کا قیام شب قدر کے قیام کے برابر ہے. شب قدر کا حال ہے کہ آدمی کو علم نہیں ہوتا کہ رمضان میں وہ کب آتی ہے کب جاتی ہے, وہ بھی مل بھی سکتی ہے نہیں بھی مل سکتی ہے آدمی کو, جس دن جاگا ہو سکتا ہے اس دن نہ ہو, جس دن سویا ہو سکتا ہے اس دن ہو. مگر یہ ہے کہ جب بتا دیا گیا کہ اس کا ثواب شب قدر کے برابر ہے تو پھر وہ یقینی ہو جاتا ہے. تو اندازہ کیجئے کہ کتنا اہم ہے یہ ہمارے لیے موقع. اسی طرح سے دن کا معاملہ ہے کہ ان دس دنوں کے جو دن ہیں وہ فضیلت کے اعتبار سے بڑے اہم ہیں, اور ایک دن کا روزہ ایک سال کے روزوں کے برابر ہے. ایک دن کو روزہ رکھا تو 360 روزے رکھنے کا ثواب, 65 روزے رکھنے کا ثواب, اور ایک رات کسی نے قیام کیا تو 1000 مہینوں سے زیادہ قیام کا ثواب اس کو ملے گا. اس اعتبار سے ہمارا اس وقت میں یہ جمع ہونا بہت ہی اہم ہے. دوسری بات, قرآن کریم کے درس کے موقع پر اصل مقصود سامنے ہونا چاہیے, وہ یہ ہے کہ اس موقع سے ہم جمع ہو کر جب اللہ کی بات سنتے ہیں, اللہ کے کلام سنتے ہیں, تو اللہ کے کلام میں ایک اثر ہے خاص, اور اگر کئی لوگ آدمی مل کے ایک ماحول میں اس کو سنتے ہیں تو سب لوگوں کے دلوں کا اثر ایک دوسرے پر پڑتا ہے. اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق میں خاص اضافہ آدمی کو ہوتا ہے. تو اصل مقصود ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا حاصل ہونا اور اللہ تعالیٰ کی معرفت کا حاصل ہونا, اللہ تعالیٰ سے قرب کا اور نزدیکی کا بڑھنا. اور یہ قرب اور نزدیکی بعض آدمی کو محسوس ہوتی ہے کہ میں ترقی کر رہا ہوں, کچھ آگے جا رہا ہوں, میری توجہ بڑھ رہی ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان پیدا ہو رہا. بعض آدمیوں کو محسوس نہیں ہوتا. جب بھی کوئی دین کی بات ہوتی ہے تو اس سے نفع ضرور ہوتا ہے اگر سننے والا اور بولنے والا مخلص ہے. تو نیتوں میں اگر کھوٹ رہا بولنے والے کے تو بھی فائدہ نہیں ہوتا, اور بعض مرتبہ بولنے والے کو فائدہ نہیں ہوتا, سننے والے کو پھر بھی ہو جاتا ہے. سننے والے کی نیت میں کھوٹ رہا, بولنے والے کی نیت میں نہیں رہا, تو پھر بولنے والے کو فائدہ ہو جاتا ہے, سننے والوں کو نہیں ہوتا. مگر اگر دونوں طرف سے اخلاص ہے تو دونوں کو نفع ضرور ہوتا ہے. اور ایک بزرگ نے لکھا ہے کہ آدمی کو یہ جو نفع نہیں نظر آتا اس کی ایسی مثال ہے جیسے بچے کا بڑھنا نظر نہیں آتا. بچہ بڑھتا ہے لیکن نظر نہیں آتا, اور دھیرے دھیرے ایک وقت آتا ہے کہ سب لوگ بولتے ہیں کہ دیکھیں کل کا بچہ تھا آج بڑا ہو گیا. اسی طرح آدمی کی روحانیت کی ایک ترقی ہے, اور آدمی کی روحانیت کا ایک عروج ہے. جیسے ہمارے جسم کا ایک نشو نما ہے, ہمارے روح کا بھی نشو نما ہے. آج مشکل یہ ہوگی کہ ہمارے جسم تو بڑے ہو گئے اور ہماری روح چھوٹی ہو گئی, ابھی وہ آئے طفولیت میں ہے, بچپنے میں ہے بالکل. اور اگر اسی حالت میں آدمی مر گیا کہ اس کی روح کو غذا نہیں پہنچی اور وہ نہیں بڑھ سکی, نشو نما نہیں اس نے حاصل کیا ہے, تو پھر وہ جو پھنسے گی جا کر بڑی مصیبتوں میں الجھ جائے گی. اس لیے اس کی بڑی اہمیت ہے کہ آدمی اپنی روحانی ترقی کی فکر کرے, روح کو غذا پہنچائے, اور روح کی غذا جو ہے وہ ذکر اور فکر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد زبان سے یہ ذکر ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد دل اور دماغ سے یہ فکر ہے. آج کے اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فکر کی تعلیم دی ہے. قرآن کریم کا ایک بڑا حصہ اس پر بھی مشتمل ہے کہ ہم سے مطالبہ اس بات کا کیا گیا ہے کہ تم اپنے دماغ کو اور دل کو کام میں لاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچاننے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہونے کے لیے. متعدد جگہوں پر یہ مضمون ہے کہ تم سوچو, تم فکر کرو, تم غور سے کام لو. سوچ اور فکر اور شعور سے کام لینا یہ انسان کی خصوصیت ہے, دوسروں کو یہ خصوصیت نہیں دی گئی, اور یہ بہت عظیم اور عجیب صفت ہے جو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرحمت فرمائی. قرآن پاک فرمایا کہ اولم یتفق اولم ینظر فی ملکوت السماوات والارض, کیا تم اللہ آسمان اور زمین کے ملکوت میں ان نشانیوں میں تم سوچتے نہیں, تمہیں غور کرنا چاہیے. قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل, آپ فرما دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ چلو پھرو زمین میں اور دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلوں کا انجام کیا کیا. انظروا کیف کان عاقبۃ الذین, کیسے ہوگا ان لوگوں کا انجام جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں. تو سبق لینا چاہیے. فاتبروا یا اولی الابصار, عبرت حاصل کرو یا عقل مندو. تو عبرت جو حاصل کی جاتی ہے وہ غور و فکر سے ہی حاصل کی جاتی ہے. یہ عبرت جو مناتے ہیں قیاس کرنا, ان کے حالات کو دیکھ کر پھر اپنے حالات کا تقابل کرنا, ان کے معاملات کو دیکھ کر اپنے معاملات کا تقابل کرنا, رحمت والوں کے معاملات دیکھنا فضل والوں کے, اور عذاب والوں کے معاملات دیکھنا کہ جن پر عذاب ہوا ان کے کیا معاملات تھے. اولم يتفكروا في انفسهم ما خلق الله السماوات والارض وما بينهما الا بالحق, کیا یہ لوگ نہیں سمجھتے اپنے جی میں کہ ہم نے آسمانوں کو اور زمینوں کو نہیں پیدا کیا مگر ایک مقصد سے, حق کے ساتھ پیدا کیا, ایک نظام کے ساتھ پیدا کیا. تو غرض یہ ہے کہ ہم سے اس بات کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مطالبہ فرمایا ہے, اس کا ہمیں حکم دیا ہے, ہم ان کے بندے ہیں, کہ تم فکر سے بھی کام لو. جیسے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے فکر کرنا ہے. البتہ فکر کی حدیں جو قائم کی گئی ہیں اس میں یہ بات بتائی گئی کہ اللہ کی ذات کو زیادہ نہ سوچو, اللہ کی صفات میں غور و فکر کرو, اللہ کے افعال میں، اللہ کی قدرت میں غور فکر کرو، اور اللہ کی صفات میں کرو جو اللہ تعالیٰ نے افعال ثابت کرنا ہے، ان میں کرو غور. اللہ کی ذات کو زیادہ نہ سوچو، کیونکہ اللہ کی ذات آدمی کی عقل سے باہر ہے، اور جو چیز عقل سے باہر ہے جب آدمی اس کو عقل میں لانے جائے گا تو یہ عقل جائے گی یا وہ چیز نہیں آئے گی. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے معنوں میں سے ایک معنی حیران کرنے کے بھی ہیں، علیہ یا الہ کے معنی حیران ہونے کے بھی، کیونکہ اللہ کی ذات کو جو سوچتا ہے تو وہ نتیجے سے جا نہیں سکتا، حیران ہو جاتا ہے. جو سمجھ میں آ گیا وہ خدا کیوں کر ہوا، خدا کی علامتوں میں سے ایک یہ ہے کہ وہ سمجھ میں نہیں آئے گا. کیوں؟ اس واسطے کہ ان کی ذات وراء الورا ہے، انسان کی عقل لامحدود ذات ہے، انسان کی عقل محدود ہے، اللہ خالق ہے انسان، اور انسان کی جو صفات ہیں صلاحیت ہیں وہ مخلوق ہیں، تو مخلوق کیسے خالق کا احاطہ کر سکتی ہے؟ اس لیے فرمایا کہ تم اللہ کی ذات کو نہ سوچو کہ وہ آخر ان کے وہ ہوں گے تو کیسے ہوں گے. ان کو اگر بولتے ہیں جسم والے ہیں تو ایک پریشانی، چونکہ اللہ تعالیٰ کو جسم نہیں ہے تو بغیر جسم کے سوچنے کی پریشانی، جسم نہیں سوچ تو کیسا سوچنا، کہاں ہے، کتنی جگہ ان کو چاہیے. جب آدمی ذات میں جائے گا تو بڑی پریشانی ہو جائے گی، بہت الجھنوں میں. صفات میں غور و فکر کرو، اس لیے اللہ تعالیٰ شانہ نے ہم سے اس کا مطالبہ کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے صفات میں اور اللہ تعالیٰ کی قدرت میں اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں فکر سے کام لیں. سنا کہ چونکہ پہلے رکوع کے اندر اور دوسرے رکوع کے اندر رسالت کا مضمون تھا، ان کا لمن المرسلین علی صراط المستقیم، آپ رسولوں میں سے ہیں اور صراط المستقیم پر آپ ہیں، اور پھر یہ ہے کہ جن لوگوں نے رسولوں کو نہیں مانا ان کا کیا انجام ہوا، اس کا بیان ہوا وبرک الحمد صاحب القریہ سے دوسرے رکوع میں. تو رسالت کا اور رسالت کے انکار کرنے والوں کا جو انجام تھا اس کا بیان ہوا. اب یہاں سے توحید کا بیان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کے مضامین کو اس رکوع میں بیان فرمایا ہے، اور ظاہر ہے کہ رسول جو ہے وہ توحید کو سمجھانے کے لیے آتے ہیں، لوگوں کو یہی بات بتانے کے لیے آتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں، کیوں نہیں، کیسے نہیں، یہ چیزیں سمجھانے کے لیے رسول آتے ہیں. تو رسالت کا انکار توحید کے انکار کی وجہ سے ہی ہے، رسولوں کا انکار کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی انکار ہو رہا، اس وجہ سے اللہ ناراض ہو رہا ہے، اس لیے عذاب نازل ہو رہا. تو اب یہ بتانا ہے کہ جس کی وجہ سے رسولوں میں اور ان کے منکرین نہیں ماننے والوں میں الجھاؤ ہوا، جس پر اللہ تعالیٰ ناراض ہو کے انکار کرنے والوں پر عذاب دیا، وہ توحید ہے. تو مضامین توحید کو بیان کیا جا رہا ہے تاکہ ایک بندے کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت بیٹھ جائے. ایک تو اللہ کا وجود کہ اللہ موجود ہے، اور دوسرے اللہ کی وحدانیت کہ اللہ ہے اور ایک ہے. کیونکہ صرف اللہ کے ہونے کو ماننا یہ کافی نہیں، اللہ کے ایسا ہونے کو ماننا جیسا کہ اللہ چاہتے ہیں وہ ضروری ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب تک ایک نہیں مانا جاتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو حقیقی معنی میں مانا ہی نہیں جاتا ہے. کیونکہ اگر اللہ ایک سے زیادہ ہے، ایک نہیں ہے، کئی اللہ ہیں، تو جس کو بھی مانا گیا اس کو ناقص مانا گیا، اس کو کمزور مانا گیا، اس لیے کہ وہ ہاتھ بٹانے کے لیے دوسرا موجود ہے، چاہے وہ کوئی ہو. تو جس کو ہاتھ بٹانے کی ضرورت پڑے پھر وہ اللہ ہی نہیں ہوتا. اس لیے اگر کسی نے خدا کو مانا لیکن خدا کے ساتھ اوروں کو شریک کیا تو اس نے اللہ ہی کو نہیں مانا، یہ مفہوم اس کا نکلتا ہے. اس لیے تعالیٰ شانہ نے اپنی نشانیاں جو قدرت کے بیان فرمائی ہیں اس میں ان کے وجود کی بھی نشانی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ ان کی توحید کی نشانی. اس لیے کہتے ہیں کہ پوری کائنات جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کی دلیل ہے، اور ان کے توحید کی دلیل ہے، اللہ کے وجود کی بھی دلیل ہے اور ان کے واحد ہونے کی دلیل ہے، دونوں چیزوں کی دلیل ہے پوری کائنات. قرآن پاک میں یہ مضمون بار بار دہرایا گیا کہ اگر ایک سے زیادہ الہ ہوتے تو یہ جو نظام تم دیکھ رہے ہو آسمان اور زمین کا اور پورے رات اور دن کا اور یہ پوری کائنات کا، یہ اس حالت میں نہ رہتا. لوکا نفی مل اللہ فسادہ تھا، اگر ایک کے علاوہ اور کوئی الہ ہوتے تو پھر یہ آسمان اور زمین پورے کے پورے درہم برہم ہو جاتے، ان کا نظام باقی نہ رہتا. ایک کہتا ہے اتنے دنوں سے تمہارے منشے کے موافق سورج نکل رہا، میرے منشے کے موافق نکلے گا. دوسرا کہتا ایک کہتا ہے کہ میں سورج نکالوں گا، دوسرا کہتا ہے میں بھی تو طاقتور ہوں، میں نہیں نکالوں گا. کہتا پانی برساؤں گا، میں نہیں برساؤں گا. ایک پانی برساتا دوسرا اس میں کیچڑ کر دیتا، ایک کھیت اگا دیتا تو دوسرا اس کو خراب کر دیتا، ان کو نظام برہم برہم ہو جاتا. اور پھر یہ کہ ظاہر ہے کہ کوئی ایک اس میں سے غالب ہوتا، کوئی ایک مغلوب ہوتا. جو غالب ہوتا وہی خدا ہے، جو مغلوب ہوتا وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ غالب یہ کہ وہ بنتی کسی طریقے سے جمتی نہیں جس میں ایک سے زیادہ خدا تسلیم کیے جائیں، فرض کیے جائیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نشانیاں بیان فرمائی. سنا کہ اللہ تعالیٰ شانہ ارشاد فرماتے ہیں وہ آیت اللہم الارض المیتۃ احییناها، ایک نشانی. آیت جو ہے یہ قرآن پاک میں بہت جگہوں پر بولا گیا ہے لفظ. قرآن پاک کی ایک آیت جو ہوتی ہے وہ بھی آیت کہلاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکام ہوتے ہیں ان کو بھی آیات کہا جاتا ہے. ہم یہ کچھ آیات اللہ، جو اللہ کی آیتوں کا، اللہ کے احکام کا انکار کرتے ہیں. اور نبیوں کو جو خاص معجزہ دیا جاتا ہے وہ بھی آیت کہلاتی. اور کائنات میں جتنی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہیں ان میں سے ایک ایک چیز ایک ایک آیت کہلاتی ہے، اور آیت کے اصل معنی نشانی کے ہیں.
نشانی کا مفہوم ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سے کوئی اور چیز سمجھانی ہوتی ہے. اب آپ جا رہے ہو چوراستہ آ جائے تو ایک آیت ہوتی ہے گرین اور ایک آیت ہوتی ہے ریڈ, یعنی ایک نشانی ہوتی ہے ہری جو اس کو بتانے کے لیے ہوتی ہے کہ راستہ آپ کے لیے کھلا ہوا ہے آپ جا سکتے ہیں. ایک آیت ہوتی ہے لال جو اس کو بتانے کے لیے ہوتی ہے کہ آپ نہیں جا سکتے ہیں, آپ کو رکنا ہوگا ورنہ نقصان ہو جائے گا. پھر یہ آیتیں کبھی مختلف خطوط کی شکل میں ہوتی ہیں کہ ایسا تین اتار دیا, ویسا تین اتار دیا, ون وے کا تین اتار دیا, ٹو وے کا اتار دیا, سمجھ میں آ جاتا ہے. تو یہ بھی سب نشانیاں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات میں جو چیزیں بنائی ہیں ان کو نشانی اس لیے فرمایا کہ اگر آدمی کے پاس دی گئے عبرت ہو اور وہ اپنے آپ کا صحیح استعمال کرے تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ تک اس کا ذہن جانا یقینی ہوتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آدمی کسی آیت پر صحیح نگاہ ڈالے اور پھر خدا کو نہ پہچانے, ایسا نہیں ہو سکتا. بشرطے کے نگاہ ڈالنے کا, آدمی کو نگاہ ڈالنے کا سلیقہ پہلے سے آتا ہو, وہ اس سے واقفیت حاصل کر چکا ہو. آپ کا گہرا دوست, انتہائی جگری دوست جو دن میں کئی مرتبہ جس سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے اور ہمیشہ کا رہنا سہنا ہے, اس کے ہر چیز سے آپ واقف ہیں, اس کے چپل سے واقف ہیں اور جناب اس کے کوٹ سے واقف ہیں, اس کی چابیوں کی جھیلی سے واقف ہیں, اس کی گاڑی سے واقف ہیں, آپ اس کی ہر چیز سے واقف ہیں. اتفاق سے صبح سے اس کی ملاقات نہیں ہوئی, آپ مسجد میں آئے تو مسجد میں آتے اس کی کار نظر آئی, تو کار آیت ہے اس اپنے دوست کی. کار کے نظر آ جانے کے بعد ایسا نہیں ہو سکتا کہ دوست کا تصور دل میں نہ آئے, ارے وہ تو یہاں ہے اندر. چپل جو آدمی کی ہے اس کی جو جوتی ہے وہ نظر آ گئی, وہ خود نشانی ہے. جب وہ نظر آئے گی تو یقیناً وہ دوست کا تصور ذہن میں آئے گا کہ یہ تو اس کی ہے. چاولوں کا جھیلا رکھا ہو وہ اندر وضو کر رہا ہے, چاولوں کا جھیلا ہوا بازو رکھا, آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ تو اس کی ہے, تو فلاں کی ہے. حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کس قدر عجیب معاملہ ہے کہ ایک جوتی آدمی کی, دوست کے جوتیاں دوست کا پتا دے گئی لیکن یہ پوری کائنات نشانیوں سے بھری ہوئی ہے, خدا کا پتا انسان کو نہیں ملتا. کتنی بڑی فیصدی ہے, کتنا بڑا حادثہ ہے یہ. اور اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شکایت کی انسانوں کے کتنے ناشکرے ہیں اور کیسے اندھے دماغوں کے. اور اس لیے اللہ فرما حالات عمل ابسار والا کن تعمل قلوب اللہ کی صدور, آنکھیں اندھی نہیں ہوتی, اصل تو دل اندھے ہوتے ہیں, جاننے نہیں چاہتے دل سے, غور سے کام لینا غور کرنا ہی نہیں چاہتے, فکر سے کام لینا نہیں چاہتے. اس لیے اللہ تعالیٰ شاہ نے نشانیاں بتائیں. تب آپ نشانی کا مطلب اچھی طرح ذہن میں آ گیا ہوگا کہ نشانی کا مفہوم ہے جس چیز کی اللہ نے نشاندہی کی ہے اس سے ذہن کا جانا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف, اللہ کی قدرت کی طرف, اللہ کی رحمت کی طرف, اللہ کی مہربانی کی طرف, اللہ کے فضل کی طرف, اللہ کی نعمت کی طرف, اللہ کے احسان کی طرف, اللہ کی ربوبیت اور تربیت کی طرف, اللہ کے بڑے ہونے کی طرف, اللہ کے خالق و مالک قادر ہونے کی طرف, جو چیز اس نشانی میں جو چیز آدمی کے سمجھ میں آ سکتی ہے ان سب چیزوں کی طرف ذہن آدمی کا جانا چاہیے. جب وہ اس کی نشانی ہے تو نشانی سے جس چیز کی طرف نشانی کی جا رہی ہے, اشارہ کیا جا رہا ہے, وہ سمجھ میں آنا چاہیے. اور اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ آدمی کی نظر میں اتنی پریکٹس ہونی چاہیے, اتنا اس کو سوچ سوچ کے عادی بنانا چاہیے اپنی نظر کو کہ اس کی نظر ہو جائے محجوم. نظر کی تین قسمیں کرتے ہیں صوفیہ, ایک نظر ہوتی ہے نظر محجوم اور ایک ہوتی ہے نظر نظر مجذوب اور ایک ہوتی ہے نظر نظر محبوب. نظر محجوب وہ ہوتی ہے کہ اس نے مخلوق کو دیکھا اور مخلوق ہی کو جانا, بس آگے اس کا ذہن نہیں گیا. کسی بہترین پھول کو دیکھا تو سمجھا کہ واقعی کیا خوبصورت پھول, کسی حسین کو دیکھا تو اس کا حسن جمال سے محبوب ہو گیا واقعی کیا حسین, کسی فندہ کو دیکھا تو اس کے فن پر آشاش کرنے لگا کہ کیا کمال اس کے پاس ہے. اور جناب والا کسی اور ایسی چیز کو اس نے دیکھا, کسی ملائم نرم نازک چیز کو دیکھا, کسی بھی چیز کو دیکھا, انسانوں میں سے, چیزوں میں سے, کھانے پینے میں سے, پہننے اوڑھنے میں سے, یعنی کہ کائنات کے نظاروں میں سے, اور اسی تک اس کا ذہن رہے, اس کی نظر گئی, تو پھر اس کو کہتے ہیں نظر محجوب, یعنی حجاب والی نظر ہے. اس کی نظر نے تو پار کیا ہی, اس سے آگے جانا چاہیے تھا. اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی خدا کو سوچتے 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 اور خدا کی محبت میں اتنا محب ہو جاتا ہے کہ مخلوق سامنے سے ہٹ جاتی ہے اور خالق ہی خالق نظر آتا ہے. اور ایسا بھی ہوتا ہے, اگر لوگوں کو اتنا پکایا جائے, اتنا پکایا جائے, اتنا پکایا جائے انداز میں کہ وہ بھی تو سرخ ہو جائے اور آگ میں آگ کے اور دوسرے ڈلوں کی طرح ہو جائے, تو پھر لوہا اپنا لوہا باقی رہتے ہوئے کہ ابھی کوئلہ نہیں بنا, وہ لکڑی نہیں ہے, وہ کوئی اور چیز نہیں ہے, لوہا اپنا لوہا باقی, لوہاپن باقی رکھتے ہوئے اپنی صفات اور آثار کو ختم کر دیتا ہے. اس طرح سے ختم کرتا ہے کہ ہاتھ لگائیں گے تو وہی کام کرے گا وہ لوہا جو آگ کرتی ہے, روشنی میں وہی چیز دکھ رہی ہے جو آگ کا ڈلا نظر آتا ہے, وہ جو آگ کا ڈلا ہی نظر آ رہا ہے, گلی میں اس کا وہی حال ہے. تو اپنے صفات اور آثار کو ختم کر دیتا ہے. تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور اس کی قدرت, اس کو زیادہ اس کی طرف تعلق ہونے کی وجہ سے ایسا حقائق کا انکشاف ہوتا ہے کہ دماغ پورا اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے, حتیٰ کہ مخلوق سامنے سے ہٹ جاتی ہے. اب بولے گا سامنے سے کیسے ہٹتی ہے؟ جب آدمی زیادہ گہری سوچ میں ہوتا ہے تو سامنے سے کوئی آدمی جاتا ہے اور پتہ نہیں چلتا کوئی گیا، سامنے سے کوئی سلام کرتا ہے پتہ نہیں چلتا کسی نے سلام کیا. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو ہر آدمی اپنی اپنی سوچ میں تھا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سامنے سے گزرے سلام کیا تھا، عثمان نے سلام کا جواب نہیں دیا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اسے شکایت کر دی ہے، عثمان نے صحابہ کا حال یہ تھا کہ ایک سے بھی دل میں کوئی بات آئی تو جب تک اس کی صفائی تیسرے طرفے کو ملا کے نہیں کرتے ان کو چین نہیں ملتا تھا، کیونکہ اعمال میں بڑا عمل وہ ہے، اہم ترین عمل ہے. تو صدیق اکبر کی بات شکایت کر دی کہ میں نے سلام کیا تھا جواب ہی نہیں دیا. انہوں نے صدیق اکبر آئے، انہوں نے سلام کیا تو اس وقت عثمان رضی اللہ تعالیٰ متوجہ ہو اور میں کہ عمر نے تم پر سلام کیا تم نے جواب ہی نہیں دیا اس کا. تم نے کہ خدا کی قسم مجھے یہ نہیں معلوم کہ عمر میرے سامنے سے گزرے اور انہوں نے سلام کیا. حضرت عمر خدا کی قسم میں نے سلام کیا. وہ کہہ رہے ہیں مجھے پتا ہی نہیں تم نے سلام کیا، کہیں میں تمہارے سامنے آ کے کیا، کہیں مجھے تو پتا ہی نہیں کہ آپ کب آئے تھے اور کب آپ نے سلام کیا. تب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے توجہ کی اور یہ بتایا کہ ٹھیک ہے میں سمجھ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ تم کسی گہری سوچ میں تھے اور تم اتنی سوچ میں تھے کہ دل کی بصیرت کے ساتھ ساتھ جو بینائی ظاہر کی وہ بھی ادھر ہی متوجہ ہو رہی تھی، ایک معنی میں وہ کام ہی نہیں کر رہی تھی، اس کی وجہ سے سامنے ان کا آنا اور سلام کرنا تمہیں سمجھ نہ سنائی دیا نہ سننا نظر آیا. کہنے کی وہی بات تھی کہ میں غور و فکر میں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نجات کا سب سے بڑا مدار کس پر رکھا ہے. اس پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہم نے پوچھ لیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور لا الہ الا اللہ کا کلمہ ہے، اسی کو ابو طالب پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا تھا اور یہی بنیاد ہے پورے دین اور ایمان کی. تو غرض یہ ہے کہ آدمی کا ذہن جب کسی دوسری چیز کی طرف ہوتا ہے تو بعض مرتبہ اس کو سمجھ میں نہیں آتا. خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لما اللہ وقت لا یسع لی ملک مقرب ولا نبی مرسل. بعض مرتبہ میرے ساتھ ایسے اوقات ہوتے ہیں کہ کوئی قریب سے قریب اللہ تعالیٰ کا مقرب فرشتہ میرا مقابلہ نہیں کر سکتا اور نہ کوئی نبی اس وہاں تک جا سکتا، اور اس کے مشاہدے بعض مرتبہ ہوتے تھے دیکھنے میں آئے. ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، آپ اندر آئے تو آپ سوچ لیتے کچھ، آپ نے اندر آتے پوچھا من انتی، حضرت عائشہ اندر گھر میں تھی، فرمایا من انتی، تو فرمایا انہوں نے کہا عائشہ، تو فرمایا من عائشہ، عائشہ کون، پہلے پوچھا من انتی، جن کے ساتھ رفاقت ہے رات دن کی جو آپ کی محبوب بیوی ہیں ان کو پوچھا تو ہے کون، پھر اس کے بعد پوچھا انہوں نے کہا تو میں عائشہ ہوں، تو فرمایا من عائشہ، فرمایا بن تو ابھی بکر صدیق، تو حضرت عائشہ نے فرمایا ابوبکر صدیق کی بیٹی، فرمایا من ابو بکر، ابوبکر کون ہے. اس کے بعد آپ نے کیا ہے کہ بعض مرتبہ اس پر ایک ایسا وقت ہوتا ہے کہ وہاں کسی کی گنجائش نہیں ہوتی، تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو خاص معرفت کا اثر جب ان کی طبیعت پہ ڈالتے ہیں تو ایک دم دنیا پہ ان کی نظر اوزل ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کے مشاہدے میں جذب ہو جاتے ہیں، ایسا ان کو کہتے ہیں مجذوب. آپ نے سنا ہوگا کہ مجذوب ہے وہ پاگل بھی ہو جاتے ہیں، ہر پاگل مجذوب نہیں ہوتا، ہر پاگل مجذوب نہیں ہوتا، مگر عام طور پر ہر مجذوب پاگل ہوتا ہے. یعنی ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کی وجہ سے پاگل ہوا ہو، بلکہ ایسا ہوتا ہے کہ طبیعت کی وجہ سے بھی، دماغ کی خرابی کی وجہ سے بھی، خلل دماغی کی وجہ سے بھی پاگل ہو گیا، اور یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت میں غرق ہو جانے کی وجہ سے، سوچنے کی وجہ سے پاگل ہو گیا. جو مجذوب ہو جاتا ہے پھر اس کو دنیا کی فکر نہیں رہتی، نہ دنیا میں اس کا ذہن کام کرتا اور نہ ہی شریعت کا مکلف رہتا، چونکہ شریعت عقل کے ساتھ میں، عقل اس کی معلوم ہو جاتی ہے ایک معنی میں. اسی وجہ سے دیکھیں گے کپڑے ان کے پھٹے ہوئے رہتے، ستر ان کا چھپا ہوا نہیں رہتا، کھانے پینے میں احتیاط نہیں رہتی، جو مجذوب قسم کے ہو جاتے ہیں. مجذوب جو ہے وہ کسی کام کا نہیں ہوتا، مجذوب بڑھتا نہیں اللہ تعالیٰ کے قریب نہیں ہوتا، چونکہ عقل کے ساتھ میں انسان کا اللہ تعالیٰ کا قرب ہے. عقل کے ساتھ اور سوجھ بوجھ کے ساتھ جب آدمی اللہ کو راضی کرتا ہے تو انسان کو اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل ہوتی ہے، ورنہ نہیں ہوتی ہے. اس لیے مجذوبیت کو بڑا کام نہیں ہے، بڑا مقام نہیں ہوتا، اصل محبوبیت ہے. نہ تو آدمی محجوب ہو نہ تو آدمی مجذوب ہو، بلکہ محبوب ہو کہ اس کی نظر کسی بھی چیز کو دیکھنے کے بعد اللہ تک جائے اور پھر وہ مخلوق کو بھی پہچانے، مخلوق کو مخلوق کا حق دے، خالق کو خالق کا حق دے، کہ یہ سمجھ لے کہ یہ چیز مخلوق ہے اللہ اس کے خالق ہے، یہ چیز مملوک ہے اللہ اس کے مالک ہے، یہ چیز مربوب ہے اللہ اس کے رب ہے، یہ چیز محکوم ہے اللہ اس کے حاکم ہے، یہ چیز عابد ہے اللہ اس کے الہ ہے. تو کسی چیز پر نظر جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ تک اگر منتقل ہو گیا ذہن تو پھر یہ نظر محبوب ہے. اس کو نظر عارفانہ کہتے ہیں، اس کو نظر حقیقت کہا جاتا ہے، نظر حقیقت سے اس کو تعبیر کیا جاتا ہے. اور نبیوں کے ذریعے سے انسانوں کو یہی بتایا جاتا ہے کہ نہ تو آدمی کو محجوب ہونا ہے نہ مجذوب ہونا ہے، بلکہ حق تعالیٰ تک آدمی کو پہنچنا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں بتائیں اور یہ فرمایا کہ وآیت لہم الارض المیتۃ احییناها، ایک نشانی لوگوں کے لیے مردہ زمین ہے، زمین مردہ ہو جاتی ہے، مر جاتی ہے. مردہ ہو جانے کا مطلب ہر چیز کی موت اور ہر چیز کی زندگی الگ الگ ہے، لکڑی کی موت اور اس کی زندگی الگ ہے، کپڑے کی موت اور اس کی زندگی الگ ہے، لوہے کی موت اور اس کی زندگی الگ ہے، انسان کی موت اور اس کی زندگی الگ ہے، تو زمین کی موت اور اس کی زندگی بھی الگ ہے. جب گرمی آ جاتی ہے اور تپش کی وجہ سے پانی گرم ہو جاتا ہے اور اثرات حیات کے اس کے اندر سے کم ہونے شروع ہو جاتے ہیں، تو جو کچھ زمین پہ لہلہاتی ہوئی چیز ہوتی ہے، درخت ہوں، پھل پھول ہوں، گھاس ہو، کچھ بھی ہو، یہ سب خشک ہو جاتا ہے اور اس کے تین کے ہوا میں اڑنے لگتے ہیں ادھر سے ادھر. تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اب یہ نشانی ہے ہماری خاص، وہ یہ ہے احییناها کہ ہم اس کو زندہ کرتے ہیں. مردہ زمین کو زندہ کرنا خدا کی نشانی. یعنی اگر کسی آدمی کے سامنے ایک موسم گزر گیا، اسنو کا موسم گزر گیا اور سمر آ گیا، اسپرنگ کا موسم آ گیا، اور اس نے خدا کو یاد نہیں کیا اس تبدیلی پر، تو اس نے نشانی سے اللہ تعالیٰ تک اپنے کو نہیں پہنچایا. ایک بڑی نشانی اس کے سامنے آئی تھی لیکن کوئی غذا اس نے اپنی روح کی نہیں. اس موقع پر آدمی کو ایک کام کرنا چاہیے، بعض وقت اور فکر سے کام لینا چاہیے. ہر آدمی کے گھر کے اطراف میں ماں باپ کا چمن ہے، سب کے پاس پھول پودے ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ، سب کے پاس درخت ہیں گھروں کے سامنے آنے جانے میں ہیں. اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ان دوروں الا آثار رحمت اللہ کیسا یوحی الارض بعد موتها، اللہ کی رحمت کے اثرات کو دیکھو، اللہ کی رحمت کے اثر کو دیکھو، کیسا یوحی الارض بعد موتها کہ کیسے زندہ کرتے ہیں وہ زمین کو اس کے مر جانے کے بعد. ابھی یہ کہا کہ نہ گھاس اس میں اگ سکتی، برف پڑا ہوا ہے، دھوپ سے پہلے سے جل چکی ہے وہ، نہ اس میں پتا آ سکتا. اور ابھی یہ ہوا کہ جب کھڑی ہوئی لکڑیوں کو اچانک بالکل خشک ہو گئے، زمانے میں پتے پھوٹ گئے اور سامنے ہمارے گھر گھاس اگ گئی، اور چھوٹے چھوٹے جو آپ نے پودے لگائے پھولوں کے تو اس کے اوپر پتے آ گئے، پھول بھی آنا شروع ہو گئے. اب یہ ہے کہ آدمی ان کو دیکھے اور دیکھ کے سوچے کہ زمین یہ اپنی ذات سے کیا کر سکتی ہے، یہ پودا یہ اپنی ذات سے کیا کر سکتا ہے. یقیناً اس زمین کو کسی نے زندگی دی اور اس زندگی کے اندر یہ اثرات پیدا فرمائے کہ اس میں سے یہ روبیلی سامنے آئی، اور پھر زندگی ایک قسم کی نہیں ہزاروں سینکڑوں قسم کی چیزیں آپ دیکھیں گے. پتے ہیں تو پتوں کا نظام، پھول ہیں تو پھولوں کا نظام، بوٹے ہیں تو بوٹوں کا نظام، معروشات ہیں پھیلنے والی زمین پر لیٹنے والی بیلیں ہیں ان کا نظام، کھڑے ہونے والے ہیں تو ان کا نظام، معروشات وغیرہ معروشات. ہم نے جو چیزیں تمہارے لیے نباتات میں سے بنائی ہیں، کچھ سونے والی ہیں زمین پر، کچھ کھڑے ہونے والی ہیں، کچھ بیلیں بنائی ہیں، کچھ درخت بنائے ہیں. معروشات کا نظام یہ ہے کہ معروشات کے لیے معروش ہونا ضروری تھا، ظاہر ہے کہ تربوز ہے اور خربوز ہے اور کدو ہے اور اس طرح کے انگور ہیں، اس طرح کی چیزوں کو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سیدھا کھڑا کرتے تو ان کو جو پھل ہوتا تو درخت کو لے کے نیچے گرتے. ان کے لیے یہ کہا کہ تو زمین پہ لیٹے رہے، اگر آپ یہ خود بخود پھل بڑھتے رہیں گے. اور جن پھلوں کو چھوٹا ہونا ہے، الگ الگ شکلوں میں ہونا ہے، ان کے درختوں کو کھڑا کر دیا کہ تم اپنا نظام اس طریقے سے چلاؤ. پتوں کا نظام عجیب و غریب اللہ نے بنایا ہے، ایک قسم کا پتا ہے چھوٹے سے لے کے بڑے تک، ایک کونا، دو کونے، تین کونے، چار کونے، پانچ کونے سے لے کے آٹھ کونے تک ایک نظام ہے پورا یہاں سے وہاں تک. آپ خالی درختوں کے نظام کو اور جناب ایگریکلچر کے نظام کو جاننے کی کوشش کریں گے، ایک پوری کائنات، یہ پوری دنیا ہے اس کی خاص اقال خانوں نے اس میں جو رکھا ہے. اور اسی وجہ سے فرمایا علماء نے کہ برگ درختان سب در نظر ہوشیار، ہر ورق دفتریس در معرفت کردگار، سب درختوں کے پتے سمجھدار آدمی کی نظر میں، ہر ورق ایک دفتر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت میں، ہر ورق ایک دفتر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت میں. آپ پتے کو لے کے دیکھیں، اتنا بڑا بڑا درخت ہے اس کے پتے چھوٹے چھوٹے ہیں، اور اتنا چھوٹا سا درخت ہے اس کے پتے تین ہیں چار ہیں، چار پتے میں پورا درخت ہے، اور یہ کہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں پتے ہیں. اچھا پھر یہ کہ ان کے خواص الگ ہیں، ان کی خصوصیات الگ ہیں، ان سے نکلنے والی ہوا اور اس سے نکلنے والے گیسز کے تاثیرات الگ ہیں، خصوصیات الگ ہیں. نیم کے درخت کے اثرات الگ ملیں گے، بڑ کے درخت کے الگ ملیں گے، انجو کے درخت کے الگ ملیں گے. وہ پتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی بات رکھی ہے کہ جب ہوا سے ہلتے ہیں اور وہ اپنی جگہ پر روتے ہیں تو اس کے اندر سے جو چیز خارج ہوتی ہے وہ اپنے اثرات کو بھی ظاہر کرتے ہیں. دن رات تمام کے آپ کے جتنے نل کچل کی چیزیں آپ نے چھوڑی تھی وہ سب درد کرتے رہتے ہیں اور اپنی طرف سے لطیف چیزیں چھوڑتے رہتے ہیں تاکہ تمہیں کام آ سکے. بارش کے درختوں کا نظام ہمارے لیے کیوں مفید ہے؟ اس وجہ سے بھی مفید ہے کہ بارش کا نظام اسے کسی درجے میں متعلق ہے، اور اس وجہ سے بھی مفید ہے کہ جتنا کچھ خراب جیسے جمع ہو جاتے ہیں پورے فضا میں، ان کو کھینچنا، ان کی غذا بنائی اللہ نے کہ تم یہ کھاؤ، اور ان کا فضلہ ہمارے لیے اچھا بنایا کہ ان کے اندر سے جو چیز خارج ہوتی ہے وہ ہمارے واسطے نفع کی بنا دی. اچھا پھر اللہ کی اس میں قدرت اور اللہ کی نشانی یہ ہے کہ سمجھ میں آتا کہ یہ الگ نہیں ہو گئی، چیز اندازے سے نہیں ہو گئی. کیوں؟ اس واسطے کہ جس درخت کے پتے تھوڑے ہیں اور بڑے ہیں، ان کی خصوصیت یہ ہے کہ ان کو کٹورا نما بنایا ہے کہ پانی اس پہ گرے تو سیدھا جڑ میں آئے. جو درخت بہت چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کے لیے کافی ہیں. جن درختوں کو بہت بڑے گھنے ہونا ہے ان کے پتے آپ کو چھوٹے چھوٹے ملیں گے، کیونکہ اگر اس کے پتے بڑے رہے اور پانی چھتری کی طرح سے اس کے اوپر گر کے دور گر گیا تو جڑ کو پانی نہیں ملتا. تو جو درخت بڑے ہیں ان کے پتے چھوٹے چھوٹے کہ وہیں جاؤں کے قریب پانی پڑ جائے، یعنی ہزاروں مسئلہ میں سے ایک مسئلہ یہ سمجھ میں آتی ہے موٹی، اور جن کے پتے چھوٹے ہیں تھوڑے ہیں ان کا نظام دوسرا بنایا ہوا ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پورا نظام فرماتے ہیں کہ وہ آیت اللہ الارض المیتۃ احییناها، ایک نشانی لوگوں کے لیے مردہ زمین ہے جس کو ہم نے زندہ کیا. اور اسی وجہ سے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عادت شریف آیا تھی کہ آپ تہجد میں وہ آیت خاص طور پر پڑھا کرتے تھے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، آسمان کے اور زمین کے پیدا کرنے میں، رات کے آنے اور جانے میں. اس کے بعد کیا ہے؟ والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، اور کشتیوں کے چلنے میں جو لوگوں کے سامان کو نفع کی چیزوں کو ادھر سے ادھر لے کے جاتی ہیں. وما انزل اللہ من السماء، بارش کے برسنے میں. فاحیا به الارض بعد موتها، پھر اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ زمین مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں. تو اس نے وبث فیها من کل دابۃ، پھر اس نے ہر قسم کے چوپائے پیدا کیے اس میں. وتصریف الرياح، اور ہواؤں کے چلنے میں. وسحاب المسخر بین السماء والارض، اور بادلوں میں جو کہ تابع، جو کہ رکھے ہوئے معلق ہیں آسمان و زمین کے درمیان. لآیات لقوم یعقلون، ٹھیک ہے، بڑی نشانیاں ہیں عقل والوں کے واسطے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تباہ ہو جائے وہ آدمی جو اس آیت پر پہنچے اور غور نہ کرے. جس کے سامنے کائنات پھیلی ہوئی ہے اس کو آدمی رات دن دیکھتا ہے، اتنا مانوس ہو گیا اس سے کہ اسے سبق ہی لینا بھول گیا. آدمی جس چیز کو بار بار دیکھتا ہے، سابقہ پڑتا ہے، اس کا تاثر کم ہو جاتا ہے. اور حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کائنات پوری بنائی اپنی معرفت کے لیے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس دنیا میں بھیجا ہے اپنی معرفت کے لیے اور اپنی محبت کے لیے. ہمارا کام یہ ہے کہ جو کچھ کائنات میں ہے اس کو بار بار نظر اعتبار سے، نظر فکر سے دیکھتے جائیں، اور اس میں غور و فکر کر کے اللہ کی عظمت و بڑائی کو جانتے جائیں. اسی لیے ہی اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ پڑھتے تھے اور سناٹے کے وقت میں پڑھتے تھے جب رات کے رکھے ہیں. اور کائنات میں انسان جتنی چیزوں کو اللہ نے جان دی ہے ان کی جو قواہ ہے وہ کچھ ایسے ہیں کہ مسلسل دن اس کو برداشت نہیں کر سکتے، مسلسل رات اس کو برداشت نہیں کر سکتے. ہر تھوڑے عمل کے بعد میں وقت کی ضرورت ہے، اس میں استراحت کی ضرورت ہے، اور استراحت میں بھی اس شام کی استراحت کی ضرورت ہے کہ آدمی ساری چیزوں سے بے قدر ہوتا ہے. اس کو یہ بھی پتا نہ چلے کہ میں استراحت کر رہا ہوں، نیند میں آدمی کو یہ نہیں معلوم ہوتا میں آرام لے رہا ہوں، بلکہ اس سے بھی غافل ہو جاتا، پوری طرح اس کے جسم کو آدمی کو مل جاتا ہے. تو فرمایا کہ ہم نے رات کو بنایا تمہارے سکون کے لیے، اور دن کو بنایا ہم نے تمہارے کام کے لیے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رات میں کام کرنا صحیح نہیں ہے، دن میں آرام کرنا صحیح نہیں. بنانے کی ایک وجہ ہے، اور آدمی اپنی ترتیب سے باندھنا چلا بدل نہیں لیتا ہے، جاب کا ٹائم بدل گیا تو کیا کر سکتے. مگر ایک عام حالت میری بیان کی جا رہی ہے پوری مخلوق کی، اور اللہ نے فرمایا کہ اس کے پیچھے ذہن کام کر رہا. یہ نہیں کہ ایک دھماکہ ہو گیا اور جو اگر اس میں سورج نکل رہا تو اس ٹائم سے نکل رہا اس کا نام دن ہو گیا، اور اس ٹائم سے نکل رہا اس کا نام رات ہو گیا، ایسا نہیں. ان کے پورے محکم نظام کے ساتھ میں قرآن پاک میں اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اچھا یہ غور کرو، اگر ہم دن کو بھول رکھ دیں اور کبھی رات نہیں آئے تو تم کو کون لا کے دے گا؟ قرآن قیامہ من اللہ تم بلے سکون نفی، کون تم کو رات لا کے دے گا؟ کون سا خدا ہے تم کو رات لا کے دے گا؟ ٹھیک، کوئی ایسا خدا ہوگا منا دو سے رات. سدا خدا رائے تم انجا اللہ علیہ اللہ شرما من اللہ قیامہ من اللہ تم بلیا. آپ ان سے پوچھئے کہ اگر اللہ تعالیٰ رات کو رات کر دے تو پھر کون ہے جو تم کو دل، کون سا خدا ہے جو تم کو دل لا کے دے گا؟ لا کے نہیں دے گا. وہ تو ہمارا اپنا ایک نظام ہے، اس نظام کے ذریعے سے ہم نے رات کو تمہارے اوپر تاریخ کیا، پھر دن کو لایا تھا کہ رات کا اپنا نظام تم چلو، یعنی اس کے حساب سے رہو، دن کے اس کے نظام کے ساتھ رہو. تو یہ نشان ہے اللہ تعالیٰ کو چلا کہ قدرت کو بتا، جب رات آئے تو خدا کی یاد ضروری ہے، یہ تبدیلی سے جب دن آئے تو خدا کی یاد ضروری ہے. اتنی بڑی نشانی آدمی کے سامنے سے گزر جائے اور آدمی کو خدا یاد نہ آئے تو اس سے بڑا اندھا اور کیا ہے؟ اندھا کا اسی کو تو اللہ نے فرمایا کہ اصل دل کا اندھا بن انداز. اس لیے فرمایا کہ آیت اللہ اللہ جو نسل خمن النہار، ایک نشانی لوگوں کے لیے رات ہے جس سے ہم کھینچ کے دن کو نکالتے ہیں. جب دن کو کھینچ لیتے ہیں صحیح راہ مظلمون، تو لوگ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں. وشم سے تجریر مستقر اللہ، اور سورج یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نشانی ہے جو دوڑتا ہے اپنے مستقر پر، اپنے ٹھکانے کی طرف چلتا رہتا ہے. ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اندازہ لگایا ہوا ہے، اندازہ باندھا ہوا ہے اس ذات کا جو کہ زبردست ہے، غلبے والی ہے، اور یہ اندازہ اس ذات کا ہے جو کہ علم والی. حقال شاہ نے جو سورج کو بنایا اور سورج کو جس اندازے میں رکھا اور اس کو جس جگہ سے حرکت میں لگا دیا اور اس کو جس محور میں رکھا، جو اس کا دائرہ بنایا، وہ اس شان کے ساتھ کچھ ہے کہ اس نے بے انتہا علم رکھا ہوا ہے اور اس میں بے انتہا قدرت رکھی ہوئی. غلبے والا اور قدرت والا بھائی مانا ہے کہ اتنی بڑی مخلوق کو خدا نے بنایا اور وہ اس کے کنٹرول میں اس طرح سے ہے کہ ایک سیکنڈ کا فرق نہیں ہوتا لاکھوں ہزاروں سال کروڑوں سال ہو جانے پر. جس محور کے ساتھ میں اس کو رکھا ہوا ہے فضا کے اندر، وہ بڑا ہاں پر اسی جگہ پر کام کرتا رہتا ہے. اور جس کتنی حرارت اس کو پہنچنی چاہیے, کتنی حرارت اس کی نہیں پہنچنی چاہیے, اس کا کیا اثر رات اور دن پہ موسموں پہ ہونا چاہیے, کیا اثر اس کا جانوروں پہ ہونا چاہیے, کیا اثر اس کا نباتات پہ اور اگنے والی چیزوں پر ہونا چاہیے, یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسے انداز سے بنایا ہے. علماء نے اسے بنایا کہ اصل یہ جتنا نظام ہے پورا کا پورا یہ سورج کے ذریعے سے اللہ نے قائم فرمایا ہے. اسی لیے اس کائنات کو جس میں میں اور آپ رہتے ہیں اس کو نظام شمسی کہا جاتا ہے. یہ سورج کے ماتحت رہنے والے اور اس کے زیر اثر رہنے والے پورے کواکب ہیں, جس میں سے ایک کوکب ارض بھی ہے, پورے سیارہ کا سر ستارے ہیں, جس میں سے ایک زمین بھی ہے جس کے اوپر میں اور آپ رہتے ہیں, اور یہ اس نظام شمسی کے ساتھ میں جڑا ہوا ہے پورا کا پورا. اور اس سے یہ معلوم ہوگا کہ سورج خود بھی حرکت کر رہا ہے, تجری سورج حرکت کر رہا چلتا رہتا ہے اپنے مستقر پر. تو معلوم ہوا کہ سورج چلتا ہے حرکت کرتا ہے. اب یہ کہ سورج کے ساتھ زمین بھی چلتی نہیں چلتی وہ ایک الگ بات ہے, اور سورج جس نظام کے ساتھ میں ہے اس نظام کے ساتھ دوسری اور چیزیں بھی چلتی نہیں چلتی وہ ایک الگ بات ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جس آسمان کے ساتھ اس کا جوڑ ہے تو وہ آسمان بھی چلتا نہیں چلتا وہ ایک الگ بات ہے. اتنی بات تو ماننی پڑے گی قرآن پاک کی صراحت سے کہ سورج چلتا ہے. آج کل لوگ یہ کہتے ہیں کہ سب سورج تو اپنی جگہ ہے, زمین اس کے اطراف میں گھومتی ہے. یہ کہا جا سکتا ہے کہ زمین بھی گھومتی ہوگی, مگر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ سورج نہیں گھومتا. یہ تو آپ کو کہنا ہی پڑے گا کہ سورج گھومتا ہے, کیونکہ قرآن پاک میں علاج بالکل صاف اور صحیح ہے. اللہ وشم سے تجریل مستقر اللہ, سورج دوڑتا ہے اپنے مستقر پر, چلتا رہتا ہے اپنے مستقر پر, یعنی کا تقدیر العزیز العلیم. اور اسی طریقے پر ہم نے چاند کی نشانی بنائی ہے, والقمر قدرناہ منازلا, اس کی ہم نے منزلیں مقرر کی ہیں باضابطہ, اس کے ایک دن کہاں تک جانا ہے, دوسرے دن کہاں تک جانا ہے, تیسرے دن کہاں تک جانا ہے. اس طرح سے اپنے پورے مہینے کے اندر وہ اپنی پورے دور کو, اپنے پورے چکر کو مکمل کرتا ہے. اسی وجہ سے اس کی جو اس کا پورا دور ہوتا ہے وہ 28 دن میں ہوتا ہے. ہوتا تو ہے کہ 29 یا 30 دن میں, لیکن چونکہ ایک دن نظر نہیں آتا اس لیے 28 دن کے اندر اس کے دور کو بیان کیا جاتا ہے. ہفتہ عادت الاردن القدیم, یہاں تک کہ وہ واپس ہو جاتا ہے گھٹتے 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 بالکل کھجور کی سوکھی پرانی ٹہنی کی طرح سے. کیونکہ عرب کو سمجھائی جا رہی ہے اس بات کو نا کہ وہ چاند کیسے نکلتا ہے, بڑھتے 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 بدرے کامل ہو جاتا ہے, پھر اس کے دوسرے دن سے گھٹنا شروع ہو جاتا ہے, تو گھٹتے گھٹتے پھر بالکل کاڑی کی طرح ہو جاتا ہے, سوکھی ہوئی کاڑی. سوکھی ہوئی کاڑیاں جو ہوتی ہیں نا وہ مر جاتی ہیں, اور کل اردن القدیم بالکل پرانی ٹہنی جو ہوتی ہے جو مر جاتی ہے سوکھ کر ایسے باریک ہو جاتی ہے, اور پیلاپن بھی آ جاتا ہے کسی درجے میں, جیسے کاڑی کے اندر پیلاپن آ جاتا ہے. لشم سے یم لبی رہا ان دودھ نکل قمر, نہ تو سورج کے لیے یہ بات ممکن ہے کہ وہ چاند کو پکڑے, ولندر کے سادو کو نہا, اور نہ رات کو یہ بات ممکن ہے کہ وہ دن سے آگے نکلے. کل ان کی فلکی یس بخور, ہر ایک اپنے اپنے دائرے میں تیرتے رہتے ہیں. حتارا چاند فرماتے ہیں کہ چاند اپنی جگہ پر تیر رہا ہے, سورج اپنی جگہ پر تیر رہا ہے, اور یہ بتایا کہ یس بخور ایسے ہے وہ جیسے فضا کے اندر, جیسے پانی کے اندر کشتیاں ہیں, جسے تیل کے اندر کوئی چیز ڈال دی جائے, بس یہ بالکل اسی طرح فضا کے اندر ایسے بڑے بڑے یہ ہنڈولے جو ہیں یہ اپنا تیر رہے ہیں, اور اس مستقر کے ساتھ میں بالکل ٹھکانا آنے کے ساتھ ہے. کتنا اس کے پیچھے علم ہے, اور کتنا اس کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے. اتنی بڑی نشانی آدمی دیکھے اور کوئی عبرت نہ لے, اللہ تعالیٰ کی رحمانیت تک نہ پہنچے, اللہ کی محبت تک نہ پہنچے, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمتوں کا نظام کس طریقے سے ہمارے لیے بنایا ہے. اس نظام شمسی کے بارے میں کتاب دیکھ رہا تھا, ایک بات بڑی عمدہ مجھے ملی, جس سے ہم کو یہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ نظام شمسی باوجود اتنا عظیم ہونے کے, جس سے ہم اللہ کی وحدانیت کو سمجھتے ہیں, پھر بھی کائنات خدا کی کیسی عجیب و غریب ہے. اصل یہ ہے کہ کائنات جو ہے جو کچھ اللہ نے بنایا ہے وہ اللہ کی قدرت کا نمونہ ہے. جیسے اللہ لامحدود ہے, اللہ کی قدرت لامحدود ہے, تو اس کا مظاہرہ بھی خدا نے ایسے ہی کیا ہے. اگر آپ کسی دکان پہ چلے جائیں, اس کو دیکھیں کہ وہ روٹی پکانے والے کے پاس کھڑے ہو جائے, وہ اپنے بڑے ڈش میں سے پیڑے لے کے جا رہا ہے, روٹی بنا کے جا رہا ہے, تو ظاہر ہے کہ جتنا اس کے پاس میں میٹیریل ہے اتنی روٹیاں بنا کے وہ اپنا کام فنش کر دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کائنات بنائی ہے تو ان کے پاس کی ڈش میں ایسے کوئی میٹیریل محدود نہیں, اس لیے جو انہوں نے بنایا ہے اور اس کے اندر جو علم رکھا ہے, اس کے جو منافع قائم کیے, اس میں جو حکمتیں جوڑی ہیں, آدمی کی عقل حیران رہ جائے, جو جتنا سوچے اتنا زیادہ اس پر عظمت اللہ پاک کی کھلے گی. آخر اللہ پاک کتنے عظیم ہیں. ایک جگہ میں نے دیکھا یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ سورج جو ہے اپنی زمین سے 3,00,000 گنا بڑا ہے. اس پورے عرض سے زمین جب بولی جائے تو اس مقام پہ جبکہ ہم کو معلومت حاصل کر رہی ہے, صرف یہ زمین نہیں سوچنا جہاں پہ ہم گھوم رہے ہیں, بلکہ اس پورے عرض کا تصور ہے, جس میں پورے سات بر اعظم آئے, پورے سمندر آ جائے, اور جناب والا پورے پہاڑوں کا نظام, پورا جو پورے عرض ہے ہزاروں میل کا, اس پورے اس سے 3,00,000 گنا بڑا ہے جسم. ایک گنا دو گنا نہیں, 3,00,000 گنا. اور کہا کہ اس کے اطراف میں جو سیاروں کا نظام ہے وہ اس کے ساتھ میں جڑا ہوا ہے کواکب, اور اس کے بعید ترین سیارے کا فاصلہ 2,79,30,00,000 میل ہے. 2,79,30,00,000 میل ہے. سورج سے جڑا ہوا ہے وہ بھی کوکب, اس کے اوپر اثر اللہ نے ڈالا ہے, اس کا نظام اتنا ہے. اس عظمت کے باوجود نظام شمسی کہکشاں کا ایک چھوٹا حصہ ہے, کہکشا ایک ایسے ہی ستاروں کا ایک پورا یہاں سے وہاں تک چادر جاتی ہے اس کی رات کے اندھیرے میں 12 بجے رات کو آپ دیکھیں گے تو یہاں سے وہاں تک انوفق کے اوپر ایک ایسی روشنی سے بہت اونچی نظر آتی ہے ہلکی سی بالکل ہلکا ہلکا اس کا اثر نظر آتا ہے. اس نظام شمسی کا یہ ایک چھوٹا سا حصہ ہے اس کہکشاں کا یہ نظام شمسی ایک چھوٹا سا حصہ ہے. اس کہکشاں میں تقریباً 3000 ملین سورج پائے جاتے ہیں. پھر یہ کہکشاں پوری کائنات نہیں بلکہ یہ 20 لاکھ کہکشاؤں میں سے ایک کہکشاں ہے جس کا اندازہ ہوتا ہے اور اس سے قریب ترین صحابی یعنی اس جو کہکشاں ہماری ہے نظام شمسی جس کا جو پارٹ اور حصہ ہے اس کہکشاں سے دوسری کہکشاں کا جو فاصلہ ہے وہ قریب ترین فاصلہ اس کا اتنا ہے کہ اس کی روشنی دوسرے کہکشاں کی روشنی اس کہکشاں تک آنے کے لیے کم سے کم فاصلہ 10 لاکھ سال کا ہے صرف روشنی آنے کے لیے. اور جو دور کے اجرام پائے جاتے ہیں دوسرے نظام شمسیوں کے اندر اس کی صرف روشنی اس کہکشاں تک آنے کے لیے کم از کم 10 کروڑ سال کا فاصلہ چاہیے. یعنی اگر روشنی کو چھوڑ دیا جائے تو جا رہی 10 کروڑ سال جائیں گے تو بڑی ترین کہکشاں کا اثر اس قریب ترین کہکشاں پر آئے گا. اتنا فاصلہ اب اندازہ کرو کہ کائنات کتنی بڑی خدا نے بنائی. اور پھر کس نظام کے بات میں یہ پورا نظام سورج اپنے پورے ثوابت کے ساتھ سیاروں کے ساتھ پورے کرے کے ساتھ دونوں چیزوں کے ساتھ میں پورے خلا کے ساتھ یہ 20 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے گھومتا ہے. 1 سیکنڈ میں 20 کلومیٹر. اچھا یہ سورج اپنے نظام کے ساتھ میں گھوم رہا ہے. اس سورجی نظام کے اندر چمسی نظام میں جو ثوابت اور سیارے ہیں وہ اپنی جگہ پر الگ گھوم رہے ہیں. جیسے یہ زمین ہے اس کے اپنے گھومنے کی ایک لینگویج ہے پوری. اس کے تازے ہو کر یہ پھر اپنا الگ چکر لگاتی ہے. اور اس کے اندر یہ بات ہے کہ یہ 1000 میل فی گھنٹے کی رفتار سے گھوم رہی. آپ کسی پہیے کے اوپر گاڑی کے پہیے کے اوپر پانی ڈال دیں گے اور پانی میں سے گاڑی چلائیں گے تو پانی کتنا اڑتا ہے. جس تیز رفتاری سے گاڑی لائے گی اسی تیز رفتاری سے پانی اڑے گا. انسان زمین کے اوپر رہتے ہیں جانور زمین پر رہتے ہیں ان کو کتنی دور چلنا چاہیے تھا زمین سے. جب یہ 1000 میل کی رفتار سے گھوم رہی ہے تو سارے انسانوں کو دور چل جانا چاہیے تھا زمین سے. مگر یہ خدا کا کتنا عجیب و غریب نظام ہے کہ جتنا آدمی کے اوپر ہوا زمین گھوم رہی ہے اتنے ہوا کا پریشر آدمی کے اوپر ہے. یہاں سے لے کے پورا ہوا کا جو کوڑا ہے نا وہ آدمی کو دبا تنا ہوا آدمی کے اوپر ہے جس کی وجہ زمین کے اندر کھینچ رکھی ہوئی ہے کسی اس کی وجہ سے آدمی زمین سے چپکا ہوا. اور لوگ سارے کے سارے زمین پہ ایسے نہیں ہیں بلکہ زمین پہ ایسے ہیں. اصلی ایک نظام ہے پورا آواز بات ہے. وجہ سے میں ایک مرتبہ سنایا بھی تھا آپ کو کہ اس وقت انڈیا میں پاکستان میں کیا ہے دن ہے نا کیوں اجازت کے سورج نیچے چلے گئے اس واسطے دن ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ اوپر ہیں زمین تو گول ہے آپ اوپر ہیں انڈیا پاکستان نیچے ہے. تب جو انڈیا پاکستان کے آپ کے دو صحباب ہیں یہ لوگ کیسے بیٹھے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں یا لٹکے ہوئے ہیں. اچھا بیٹھے ہوئے سیدھے جیسے آپ بیٹھے ہوئے ہیں ایسے اوپر لٹکے ہوئے ہیں جیسے چکن لٹک جائے سب کو جیسے بربا کا لٹکا ہوا ہوتا ہے جیسے آپ بھی لٹکے ہوئے ہوتے ہیں درختوں کو جیسے گولا لٹکا ہوا ہوتا ہے سب کو جیسے گولا سب کو لٹک رہا ایسے پورا آدمی ہوگا انڈیا پاکستان میں لٹک رہے ہیں اسی پہ چل رہے ہیں اسی پہ بھاگ رہے ہیں. اچھا یہ تو ہم ہی آتا ہے بول رہے ہیں نا آپ انڈیا پاکستان والوں سے پوچھو اگر ہم لوگ لٹک رہے ہیں تم لٹک رہے ہیں ہم لوگ لٹکیں گے تم لوگ ہمارے نیچے ہیں بچے ان کو ایسا دکھ رہا ہے کہ ہم ان کے نیچے ہیں اور ہم ان پہ لٹکے ہوئے ہیں. اب بات سمجھ میں بھی آتی ہے اس بات ہے کہ ہم سر کے اوپر زمین پہ لگے ہوئے ہیں ہم تو پیر کے بل ہے سمجھتے ہیں کہ ہمارا سر الگ ہے. جیسے آپ چکنی کو لٹکا گئے تو پیر اس کے اوپر جو ادارا سر اس کا جو نیچے ہے نیچے لٹک رہا نا تو ہمارے پیر زمین سے لگے. اگر ہم سر ہمارا زمین کی طرف ہوتا تو ہم زمین پہ لگے ہوئے ہوتے. جب ہمارے پیر زمین پہ لگے ہوئے ہیں تو ہم تو الٹے لٹکے ہوئے ہیں. زمین چھل رہی ہے ہم الٹے لٹکے ہوئے ہیں ہوا کا پریشر ہے جو اس کو دبا ہوا ہے اور زمین کی سطح ہے جو اس کو کھینچے ہوئے ہیں اور گھوم رہے ہیں پھر رہے ہیں کھا رہے ہیں پی رہے ہیں. اتنا بڑا نظام کام کر رہا ہے اور ہمیں کچھ پتہ نہیں چلتا کیا ہوگا. کس قدر اللہ پاک کی حکمت اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے کتنا اللہ کا علم اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے کتنی اللہ کی قدرت جڑی ہوئی ہے اور کیسا محکم نظام اللہ رب العزت نے اپنا چالو فرمایا. اور فرمایا کہ صرف اپنے نفس کے اندر تم غور کرو امین ہم سے وہ آگے ہیں نفس آدھی اندرون کے اندر جو نظام خدا نے بنایا ہے وہ بالکل اس سے الگ ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نشانیوں سے پوری ہماری کائنات بھری ہوئی ہے. اگر تم اس نشانیوں کے اوپر غور کرو گے تو سوائے ہمارے کسی اور کی طرف تمہارا ذہن نہیں جائے گا کہ اور کوئی ہو سکتا ہے. ایک تو ہمارے وجود کو ماننا پڑے گا کہ ہم ہیں کہ ہم نے کیا اس واسطے کہ بغیر کسی کے کیے کے اتنا بڑا نظام ایسا نہیں بن سکتا. ایک چھوٹی سی کشتی نہیں بن سکتی بغیر بنانے والے کے. ایک چھوٹا سا گلاس نہیں بن سکتا بغیر بنانے والے کے. ایک چھوٹا سا ڈیسک نہیں بن سکتا بغیر بنانے والے کے. اتنا بڑا پورا کا پورا نظام بغیر بنانے والے کے بنے بڑے کیسے ممکن ہے. اور جیسے اس بات پر انہیں یقین آ جائے گا ویسے اس پر بھی یقین آئے گا کہ وہ ایک ذات ہے اس میں کوئی شریک نہیں. اگر کوئی اس میں شریک ہوتا تو اتنے بڑے الزام کے اندر درہم درہمی ہو جاتی اور وہ الزام قابو میں نہیں آتا. جب اس کا ہونا واجب وہ تسلیم ہو جائے گا, اور جب اس کا ایک ہونا واجب وہ تسلیم ہو جائے گا تو پھر کوئی اور پھر اور کیا بات مانے ہیں اس کے سامنے سر جھکانے سے, اس کے سامنے اپنی ناک رگڑنے سے, اس کے سامنے اپنی ذلت کا اقرار کرنے سے, اور اس کے ساتھ اپنی عبادتوں کو اور اپنی نظروں کو اور اپنی ساری عقیدتوں اور محبتوں کو جوڑنے اور وابستہ کرنے سے. اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت اور اپنی نعمتوں کے ذریعے سے اپنی طرف دعوت دی ہے اپنی مخلوق کو, تاکہ یہ نشانیاں ہماری کائنات میں ہیں, ان کائنات کی نشانیوں کے ذریعے سے تم ہم کو پہچانا. یہ ہماری معرفت کا سلسلہ ہے. فرمایا کہ لشم سے ہم نبی رہا انتدی کر قمر, نہ تو سورج کے لیے یہ بات ممکن ہے کہ وہ چاند کو پکڑے, بڑے مئو سادو پر نہ رات کے لیے یہ بات ممکن ہے کہ وہ دن سے آگے نکلے, وکل ان کی فلک اس بہون, اور ہر ایک اپنے 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 مدار کے اندر, فلک آسمان کو نہیں کہتے بلکہ ہر گول چیز کو کہتے ہیں. تو جس جگہ جو سورج کی جگہ اللہ تعالیٰ نے رکھ رکھی ہے وہ اس کا فلک ہے, ایک ہے سما اور ایک ہے فلک, آسمان الگ ہے اور فلک الگ ہے, اگر ایک دوسرے پر بولتے ہیں مگر فلک ہر گول چیز کو کہتے ہیں. اس لیے جو سورج کے چلنے کی جگہ ہے وہ اس کا فلک ہے, جو چاند کے چلنے کی جگہ ہے وہ اس کا فلک ہے, اور ہر ایک اس میں تیر رہا ہے. وہ آیت اللہ منا حملنا ذریتهم في الفلك المشحون, اب اس سے فائدے ہو گئے سمندری جو نشانیاں نعمتیں ہیں ان کی طرف نشانی فرماتے ہیں, اور ایک نشانی ہمارے لوگوں کے لیے یہ ہے کہ ہم نے ان کی اولاد کو اٹھایا ہے ایسی کشتی میں جو بھری ہوئی ہے, في الفلك المشحون بھری ہوئی کشتیوں کے اندر. کشتی کے نظام کا غور کرو کہ کس طرح سب سے پہلے ہم نے نوح علیہ السلام کو اور نوح علیہ السلام کے ساتھ والوں کو انہیں کو کشتی کے اندر بٹھا کے بچا دیا بھری ہوئی کشتی کے اندر, نہیں تو سارے کے سارے گئے تھے, پوری زمین ختم ہو گئی تھی. اور پھر اس کے بعد بھی اس کے ذریعے سے لوگوں نے کشتیاں بنانا شروع کی, اللہ کے اس نظام سے لوگ واقف ہوئے کہ ایسا ہو سکتا ہے. پھر اس کے بعد ہم نقل کے ذرائع شروع ہوئے, اپنے اپنے اولاد کو سفروں کے لیے بھیجتے ہیں, سامان ادھر سے ادھر آتا ہے اور جاتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی ایک اور تفسیر فرمائی ہے, انہوں نے فرمایا کہ وہ آیت اللہ اللہ ہم اللہ ضروریت مشکون سے مراد ہے ماں کا پیٹ, کہ ہم نے ان کی اولاد کو بھری ہوئی کشتی میں اٹھایا. ٹھیک ہے, ماں کا جو پیٹ رحم ہے جس میں بچہ ہوتا ہے وہ اس کے لیے مثل کشتی کے سوئے اس میں پانی بھرا ہوا ہوتا ہے, اس میں یہ تیرتا رہتا ہے. آدمی جو ہے اولاد جو ہے انسان کی وہ اس کے اندر تیرتی رہتی ہے, یہی بتایا کہ کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر گھومتے رہتے اس میں, جیسے گلگلا تیل میں چلتا ہے چلا ہوا ہوتا ہے ادھر سے ادھر ایسا ہوتا رہتا ہے, اور وقت مقررہ پر پھر آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں ہوا تھا فرماتے. تو کتنا بڑا نظام ہے کہ یہاں اگر آدمی کو پانی میں ڈبو دیا جائے تو مر جائے, اور وہاں پانی اگر سوکھ جائے تو مر جائے, وہاں اس میں اس کو ڈبتے ڈبے رہنا ضروری ہے, لیکن اس میں غوطہ کھایا نہ ہونا ہے. حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے ایک تفسیر یہ بھی فرمائی, تو ایک نشانی ہماری یہ ہے کہ ہم نے ان کی اولاد کو اٹھایا ایسی کشتی میں جو بھری ہوئی, وہ خلقنا ہم نے مثل ہی مائر قبول, اور پھر اسی کشتیوں کی طرح سے ہم نے ان کے لیے ایسی چیزیں پیدا فرمائی جن پر وہ سوار ہوتے ہیں. کشتی پر سوار ہوتے ہیں, کشتی ٹوٹ جاتی ہے تو اس کا ایک پتا بھی ڈوب جاتا ہے, بہت پوری کشتی کے گرانے کی کچھ ہزار خدا نے ایسی بنائی کہ کشتی نہیں ڈوبتی ہے. اسی طرح سے کشتی کے علاوہ اور دوسری چیزیں ہیں جن میں لوگ سوار ہوتے ہیں, اس سے زیادہ نازک چیز ہوائی جہاز ہے تو فضا کے اندر جو تیرتا ہے, اگر چھوٹی ایک چھوٹا تھا یعنی ایک ماشے دو ماشے کا بھی لوہا اور کنکر اچھال لیں گے تو وہ زمین پہ گر جائے گا, مگر اس کو بنایا اس طریقے پر جاتا ہے سینکڑوں آدمیوں کو لے کے اڑتا رہتا ہے فضا کے اندر اور تیرتا رہتا ہے فضا کے اندر. اور اسی طرح سے مائر قبول جس پر لوگ سوار ہوتے ہیں وہ چیزیں ہم نے بنائی, کہ جتنی چیزیں لوگوں نے بنائی ہیں اور ماں عملت ہوگا آپ ماں موسم لے چکے ہیں, جو کے معنی میں جو تم نے بنایا ہے اس کے لیے ہم خالق ہیں. تو اب جتنی ایجادات ہو رہی ہیں لوگوں کے حمل نقل کی اور سواریوں کی ادھر سے ادھر منتقل ہونے کی, ان سب کو یہ بات شامل ہو گئی. فرمایا کہ وخلقنا لهم من مثله ما يركبون, اور کشتی میں جیسی چیزیں ہم نے ان کے لیے پیدا کی ہیں جن پر لوگ سوار ہوتے ہیں. ان نشاء نغرقهم فلا صریخ لهم ولا هم ينقذون, اب فوراً ڈراتے ہیں. فرمایا کہ اگر ہم چاہیں تو سب کو ڈبو دیں, جتنے لوگ کشتی میں سوار ہیں اور جتنے لوگ جہاز میں جا رہے ہیں اور جتنے لوگ گاڑیوں میں پھر رہے ہیں, سب جا کے وہاں ختم ہو جا سکتے ہیں. اگر ہم چاہیں تو سب کو پکڑ لیں گے, کسی کا ذہن نہیں جا رہا کہ یہ کار اللہ نے مجھے دی, کوئی نہیں سوچ رہا کہ یہ سیارہ اللہ نے مجھے دیا, اور کوئی نہیں سوچ رہا کہ ٹرین اللہ نے ہمارے لیے حوالے فرمائی, اور کوئی نہیں سوچ رہا کہ کشتی اللہ نے ہمیں دی. اور کشتی کے بارے میں تو فرمایا کہ جب لوگ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو شرک کرتے رہتے ہیں, اور جب مختلف قسم کے بادل سموں آ کے گھیر لیتی ہے اور بھرت میں پھنس جاتی ہے کشتی, تو سوائے اللہ کے کسی کو نہیں پکارے, اللہ بچا اللہ میں آپ ہیں بچانے والے, آپ ہیں بچانے والے. ایسا مثلا انسان عبد الدان علی جمبی پارمانا پاردا اٹھتے بیٹھتے اللہ اسی کو پکارتے ہیں. پلما کشپنا ہم بزرگ رہو, جب اس سے ہم تکلیف کو دور کر دیتے ہیں مر کا کال لگے دونوں علاقوں کی مسا ایسے گزر جاتا ہے جیسے کبھی ہم سے سادے تھے نہیں کراتا. ایک دفعہ فرمایا کہ حتی اذا یعنی جب کشتی کے اندر لوگ سوار ہوتے ہیں اور ہوا خوشگوار چلتی رہتی ہے تو بڑے بدشاش ہوتے ہیں, اور جب ہوا خط چلنے لگتی ہے تو پھر ہم کو پکارنے لگتے ہیں, اور جب ہم ان کو لے کے آ جاتے ہیں خشکی کے پاس کنارے پر, پھر ہم مشرق ان پہچانا شروع کر دیتے ہیں. فوراً بہن جاتا ہے کہ فلاں فلاں بت نے ایسا کام کر دیا, فلاں بت مدد کو آ گیا تھا, فلاں مدد کو آ گیا تھا, اس سے میں بچ گیا. وہاں تو کوئی بت نہیں آیا تھا بہن, جب کنارے پر آ گئے تو اس کی برکت اس کی برکت, وہ بت یہ بت سب آگے سمجھاتے رہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے نجات پا لیں. اللہ رب اللہ تم کنارے پہ آ گئے نا, اگر اللہ خشکی میں بچا دیا تو کون بچانے والا ہے؟ پانی میں سے تو بچے آ گئے نا, اگر میں یہاں بچا دوں زمین میں تو کون بچے آنے والا ہے؟ یا مجبور کر دو تم کو پھر پانی ملانا ہے تو پھر تم کس طریقے سے بچ پاؤ گے؟ کون تم کو بچا سکے گا؟ یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں ان نشان کو لکھوں, اگر ہم چاہیں تو سب کو ڈبو دیں. فلا فریق لهم ولا هم ينقذون, نہ تو کوئی فریاد ہے سو ان کی پوچھنے کے واسطے کہ تمہارا کیا حال ہے, اور نہ کوئی ان کو بچایا جا سکے, نہ کوئی بچانے کے لیے آ سکتا, نہ کوئی فریاد رسی کر سکتا. الا رحمت منا, بس بات یہ ہے کہ یہ ہماری مہربانی ہے, اور متاع الہین ایک متعین وقت تک فائدہ دینا منظور ہے دنیا میں. اس لیے ماننے پر بھی نہیں ماننے پر بھی, شکر پر بھی اور کفر پر بھی, ہم کو پہچاننے پر بھی نہیں پہچاننے پر بھی, دنیا کے نظام کو ہم نے رکھا ہے. ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہربانی کر رکھی ہے عام رحمت کے طور پر لوگوں کے ساتھ, اور ایک متعین وقت تک فائدہ پہنچانا طے فرما دیا. یہاں پہ نماز اپنے پاس 10 بجے ہے, بس میں ابھی ختم کر رہا ہوں تھوڑی دیر میں. وہی بات الحمد تقوا بین ایدیکم و ما خلفکم لعلکم ترحمون, اور جب لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ تم ڈرو اور بچو اس عذاب سے جو تمہارے سامنے ہے, اگر تم نے نہیں مانا خدا کو نہیں پہچانا تو تمہیں عذاب آئے گا, تم اس سے بچو. وما خلفکم, اور جو تمہارے مرنے کے بعد آنے والا ہے, ان دنیا میں بھی سامنے آ سکتا ہے اور مرنے کے بعد میں بھی تمہارے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ کا معاملہ ہوگا ہی ہوگا, تو تم اس سے ڈرو لعلکم ترحمون. تو مانتے نہیں اللہ نے یہاں نہیں فرمایا, تو اس واقعے سے آگے نہیں مانتے ہیں, یہ ان کی عادت پرانی ہے, یہ ذکر فرما دیا, اس لیے یہاں اس کا جواب ذکر کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی. بات آتی ہے من آیت من آیات ربہم, بات یہ ہے کہ کوئی بھی پروردگار کی طرف سے, ان کے پروردگار کی طرف سے کوئی آیت ان کے پاس آتی ہے کوئی نشانی, الا کانوا عنہا معرضین, مگر وہ اس سے اعراض بھی کرتے ہیں, مانتے نہیں دیتے. وہی رات الحم انفقوا مما رزقکم اللہ, اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ خرچ کرو اس میں سے جو اللہ نے تمہیں مرحمت کیا ہے, رزق دیا ہے, قال الذین کفروا للذین آمنوا, تو کافروں نے کہا ایمان والوں سے, انطعموا من لو یشاء اللہ اطعمہ, کیا ہم کھلائیں ایسے لوگوں کو کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو کھلا دیتے, میں غریبوں کو اللہ نے نہیں دیا اور آپ ہم کو کہیں جو بول کے اگر اللہ چاہتا تو ان کو دیتا, جب اللہ ہی نہیں چاہا تو ہم کو دینا ان کو, ایسے ممکن ہے؟ جب مسلمانوں نے کافروں سے کہا کہ بھائی تم خرچ کرو, اور ظاہر ہے کہ مسلمان کافروں سے جو خرچ کرنے کو بولیں گے تو مرے وطن اور اخلاقن بولیں گے, چونکہ مذہبی اعتبار سے خرچ کرنا تو ان پر آئے نہیں, جب تک ایمان نہیں لائیں گے تو زکات وکات بھی نہیں ہے. تو یہ لوگوں کے ساتھ ہمدردی کی جب دعوت دی جاتی ہے دی گئی تھی, تو ان لوگوں نے شرارت میں یہ کہا تھا کہ بھائی وہ جو غریب لوگ ہیں ان کو اللہ نے نہیں دیا تبھی تو وہ غریب ہے نا, تمہارا تو اکیلے یہ سب اللہ ہی کرتا ہے, اللہ نے نہیں, جب اللہ نے نہیں دیا تو ہم نہیں دینا, ہے نا, تو ہم اللہ شاء اللہ ہوا تھا, جب اللہ چاہ ان کو کھلایا تو پھر ہم ان کو چون لیں. ان تم اللہ کے بلال مبین, تم تو بس کھلی ہوئی گمراہی نہ ہو, یا تو ایران تم اللہ فضلال مبین, کافروں نے کہا کہ تم غلطی کر رہے ہیں, ان کے جملے کو نقل کیا گیا, اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ تمہارا یہ کہنا کھلی ہوئی گمراہی ہے. اور ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ کو لوگ رازق مانتے تھے مگر یہ شرارت کرتے تھے, تو یہ شرارت والے جملے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دہرایا ہے, اور یہ نہیں سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے تم کو دیا ویسے ان کو بھی دے سکتا ہے, جیسے ان کو نہیں دیا ویسے تم سے بھی چھیٹ ہو سکتا ہے. تم کو جو دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے کہ تم کو زیادہ دے دیا اور غریبوں کو نہیں دیا تاکہ تم ان پر خرچ کرو, اس لیے تاکہ تمہارے ذریعے سے ان پر خرچ کروا کر تمہارے نظام کو صحیح کیا جائے, ایک دوسرے کا محتاج بنایا گیا کہ غریبوں کی محنت کے محتاج امیر ہیں, امیروں کے پیسوں کے محتاج غریب ہیں, تب سب چلیں گے, ورنہ تو پورا نظام درہم برہم ہو جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا منشا یہ نہیں ہے کہ غریبوں کو نہیں دینا ہے اس لیے نہیں دیا, امیروں کو دینا ہے اس لیے دیا, بلکہ غریبوں کو کچھ دیا یعنی محنت مزدوری سم دیا, امیروں کو کچھ دیا یعنی دولت ثروت عمارت دی. اب یہ ہے کہ کچھ چیزیں کچھ کام تمہارے ان سے بنے کچھ کام تمہارے ان سے بنے, اس مسئلہ کے تحت ہم نے تمہارے درمیان میں فرق کیا ہے, تم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کو فضل کرنے کی وجہ سے دیا اور ان پر پہر کرنے کی وجہ سے نہیں دیا, ایسا نہیں ہے. اس لیے فرمایا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ خرچ کرو اس میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے, تو کہتے ہیں کافر ایمان والوں سے, انو کریم اللہ یشاء اللہ تعالیٰ, کیا ہم کھلائیں ایسوں کو کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو کھلاتا, جب اللہ نے نہیں کھلایا تو ہم کیوں کھلائیں؟ ان تم اللہ کے بلال مبین, تم تو غلطی میں پڑے ہوئے ہو. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ, اور کہتے ہیں کہ کب یہ وعدہ ہے, یہ وعدہ جو تم کہہ رہے ہو کہ اتقوا ما بین ایدیکم وما خلفکم, اور یہ قیامت آئے گی دوبارہ زندہ کیا جائے گا, یہ وعدہ کب ہے؟ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ کب ہے, لاؤ لکھا. ما ينظرون الا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون, یہ لوگ نہیں انتظار کر رہے ہیں مگر ایک آواز کا, ایک آواز کا بس, ایک آواز کہہ لو گے اور کتنے کہیں, نہیں انتظار کرتے ہیں یہ مگر ایک آواز کا جو ان کو پکڑ لے گی, اور وہ آپس میں بحث ہی کر رہے ہوں گے, ابھی آپس میں بحث میں الجھے ہوئے ہوں گے کہ ایک آواز میں سب کا کام ہو جائے. فلا يستطيعون توصية, نہ تو آپس میں کسی کو ایک دوسرے کی وصیت ہی کی فرصت ملے گی, ولا الى اهلهم يرجعون, اور نہ ہی اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ کر ہی جا سکتے ہیں. تو غرض اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ ان باوجود ان نشانیوں کے لوگ نہیں مانتے تو یہ اعراض ان کا ان کو نقصان پہنچانے والا ہے. مگر اصل یہ ہے کہ جب آدمی کے سامنے علم آئے اور نشانیوں سے اس کو سمجھایا جائے تو پھر اس کو متوجہ ہو جانا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف. اب تعالیٰ شانہ ان کی نعمتوں میں اور ان کی نشانیوں میں غور و فکر کرنے کی عادت ہمیں نصیب فرمائے. جتنا آدمی سوچے گا غور و فکر کرے گا تو اتنی اس پر معرفت کھلے گی, اللہ کی محبت اور عظمت دل میں پیدا ہوگی. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وعلی وسلم. ابھی ایک صاحب نے یہ کہا کہ صاحب ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے. کیا نام ہے ان کا؟
فضل
الرحمان صاحب, بنگلہ دیش کے. آج ہی ہوا اطلاع ملی ہے, ان کی مغفرت کے لیے دعا کیجیے. اور اسی طرح ایک اور صاحب نے درخواست کی, کیا ہے جل کسی بچی کو تھوڑا سا جل بل گیا ہے, اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے, اس کے لیے دعا فرمائے. اور بھی جو لوگ وہاں ہیں دعاؤں کے خواہش ہوں, اللہ تعالیٰ ان کی تمام ضرورتوں کو پورا فرمائے. اللہ صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے, ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائیے اور مدد فرمائیے, فضل فرمائیے. اے اللہ ہمارے اس درس کو قبول فرمائیے, اس میں اخلاص عطا فرمائیے. یا اللہ نہ تو ہمیں سمجھنا آتا نہ سمجھانا آتا, اے اللہ محض آپ اس کو بہانے کے طور پر قبول فرما کر ہمیں اپنی معرفت سے سرفراز فرما دیجیے. یا اللہ قرآن پاک کے فہم و بصیرت ہمیں نصیب فرما دیجیے, اس کے نور کو اس کے انوار و برکات کو ہمارے دل و دماغ میں روح میں جان میں پیدا فرما دیجیے. اے اللہ اس کے مطابق ہماری زندگی کو آراستہ فرما دیجیے. اے اللہ ہمیں آپ کی معرفت عطا فرما دیجیے, آپ کی اس کائنات کے اندر غور و فکر کر کے آپ کی محبت اور آپ کا قرب حاصل کرنے کی سعادت سے بہرادر فرمائیے. اے اللہ ہماری نظر کو صحیح نظر بنا دیجیے, ہمارے دل کی آنکھوں کو کشادہ فرما دیجیے. اے اللہ ہماری روحانیت کو اے اللہ ترقی عطا فرمائیے, کرم کا رحم کا عافیت کا عشر کا سہولت کا معاملہ فرمائیے. ان مبارک راتوں میں اس کہنے سننے کو قبول فرمائیے اور ان مبارک راتوں کی پوری قدر کرنے کی توفیق ہمیں مرحمت فرمائیے. ان مبارک دنوں کی قدر کی توفیق عطا فرمائیے, تو بڑی بڑی نعمتیں آپ نے مرحمت فرمائی. یا اللہ ہم سے ان نعمتوں کی پہچانت بھی نہیں ہو سکی, ہم بڑے ہی مجرم ہیں, بڑے قصوروار ہیں. اے اللہ ہمیں اس پر بڑی شرمندگی ہے. اے اللہ اپنے دریائے کرم سے ہم تمام کی مغفرت فرما دیجیے. جتنے یہاں بیٹھے ہوئے بزرگ ہیں, اے اللہ جتنے بھائی ہیں, اے مولا کریم ہم سب کے سب فقیر اور محتاج ہیں, آپ کے سامنے دست سوال پھیلائے ہوئے ہیں. اے مولا کریم آپ ہی ہمارے ماں باپ ملجا ہیں, آپ ہی رب ہیں, آپ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے, آپ ہیں اور آپ اکیلے ہیں اور اپنے تمام صفات کے ساتھ اکیلے ہیں. اے پروردگار ہم آپ ہی کی طرف رجوع ہوتے ہیں, اپنے کرم سے ہم تمام کی مغفرت فرما دی گئے, ہمارے والدین کی مغفرت فرما دی گئے, ہمارے عزیز و اقارب کی مغفرت فرما دی گئے. یا اللہ کونے دنیا کے کونے کونے سے حاجیوں کے قافلے آپ تک پہنچے ہوئے ہیں. یا اللہ ہزاروں لاکھوں بندگان خدا جس میں بہت سے آپ کے مقبول بھی ہوں گے آپ کے دربار کا چکر لگا رہے ہیں, اے اللہ آپ کے مقرر کیے ہوئے مناسب کو ادا فرما رہے ہیں, اے اللہ ان کی حاضری کو قبول فرما. اور اے اللہ آپ نے ان کی دعاؤں کو قبول کرنے کا وعدہ فرمایا, اس کو قبول فرما اور ان کے تفیل میں ہم کو بھی قبول فرما, ان کی دعاؤں میں ہم کو بھی حصہ فرما دے. یا اللہ آپ نے پہلے سے اس کا وعدہ کیا ہے, ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے, اسماعیل علیہ السلام کے زمانے سے وہاں جو آئیں گے دعائیں کریں گے تو میں ان کی دعاؤں کو قبول کروں گا. اے خداوند ابراہیم اور اسماعیل ہماری لبیک کو سن لے اور ہماری دعاؤں کو قبول فرما, امت پر رحمت کی نظر فرما دے. یا اللہ امت پر کرم فرما دے. اے اللہ امت جن مظالم کا اس وقت شکار ہے, جن حالات سے اس وقت دوچار ہے, اس سے پہلے شاید اتنے سخت حالات اس امت پر کبھی نہیں آئے. اے پروردگار محض اپنے فضل و کرم سے ہم تمام پر رحم فرما دیجیے, پوری امت مسلمہ پر رحمت کی نظر ڈال دیجیے, غصے اور قہر کی غضب کو اس سے ہٹا لیجیے, مظالم کے سلسلے کو ختم فرما دیجیے, دشمنوں کی طرف سے ہونے والے مظالم کے سلسلے کو ختم فرما دیجیے, رحمت کی چادر ڈھانک لیجیے. اے اللہ جتنے بھائی یہاں موجود ہیں ان کی تمام جائز خواہشات کو پورا فرما دیجیے. اے اللہ ان کے گھروں میں جتنے اللہ خاندان والے ہیں ان تمام پر رحمت نازل فرمائیے, جتنے بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائیے, جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا کر دیجیے, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیے, جو بے چین ہیں ان کو سکون نصیب فرمائیے. اے اللہ جو اس بے اولاد ہیں ان کو اولاد والے بنائیے, جو صاحب اولاد والے ہیں ان کے اولاد کو نیک اور صالح بنا دیجیے. اللہ ہم سب کو نیک اور صالح بنا دیجیے. یا اللہ ہم سب کو نمازی بنا دیجیے, ہمارے صالحہ کا پابند بنا دیجیے. اے اللہ دنیا اور آخرت کا جو خیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگا ہے ہم آپ سے مانگتے ہیں, وہ آپ ہمیں مرحمت فرمائیے. اور دنیا اور آخرت کے جن جن شروع سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے ان تمام اس سے پناہ مانگتے ہیں, اپنے دریائے کرم سے ان تمام سے ہماری پوری پوری حفاظت فرمائیے, اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما دیجیے. وصلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وعلیہ واصحابہ اجمعین, رحمتک یا ارحم الراحمین.